حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات آپ حضرات کو میری عادت معلوم ہے کہ میں اپنی مجالس کو خود سمجھتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہیں، اس لیے میں کبھی بھی مجمع سے یہ گزارش نہیں کرتا کہ آپ حضرات آگے آئیے، لیکن آج میں مومنین کرام کی زحمت کو دیکھ رہا ہوں اور اس اذاخانے کے اس ہال میں اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ حضرات ذرا ذرا سی قربانی دیں تو 40 سے 50 مومنین اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں. سامنے والے مجمع کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دائیں بائیں کا، بہت جگہ خالی ہے اور وہاں سے لوگ ذرا بھی ہلنے کو تیار نہیں.
برائے دور امام زمانہ علیہ السلام صلوات.
آج کی مجلس کے حوالے سے پھر ایک گزارش، چونکہ ایام اذا کے یہ تیسرے عشرے کی آخری مجلس ہے اور اس مجلس کے فوراً بعد میری روانگی ہے، تو تقریباً سمجھیے کہ یہاں سے تقریباً براہ راست مجھے مطار جانا، تو مجلس کے بعد بھی میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا. اور بہت ہی مختصر گزارش یہ ہے کہ آج کی مجلس، بلکہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، خدا معلوم کیوں، کہ لوگ پرانی کسی مجلس کا جو میں نے کہیں اور پڑھی ہوتی ہے حوالہ دیتے ہیں، تو مولانا یہ بہت اہم واقعہ تھا اسے بھی پڑھ دیجئے، مولانا وہ بہت اہم روایت تھی جو مومنین حسینیہ زہرا میں آ رہے ہیں ان کے لیے اس روایت کو دہرا دیجئے. جہاں میرے موضوع میں گنجائش ہو، ویسے میں حتی الامکان بہت جلدی جلدی مجالس کو ریپیٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن جہاں کوئی امکان ہو، میرا موضوع بھی وہ ہو اور میں یہ محسوس کروں کہ اس مجمع کی اکثریت نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی، اسے میں ایسی درخواست کو یا ایسے خواہش کو یا ایسے حکم کو قبول کر لیتا ہوں. البتہ آج دوپہر کی مجلس میں میں نے شہزادی کونین کے نام کے حوالے سے جو ایک دعا کا اصول بتایا تھا، اب اگر 4 یا 5 گھنٹے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ مولانا یہ حسینیہ زہرا میں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ میرے بس میں اور اختیار میں نہیں. ان لوگوں سے معذرت جنہوں نے باوجود یہ یاد دہانی کہ مولانا مجمع مختلف ہے، وہاں کچھ اور لوگ تھے یہاں کچھ اور لوگ، لیکن پھر بھی میں اتنے جلدی ان کی خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بات کو دہرا نہیں سکتا ہوں. البتہ یہ بچہ بیٹھا، ایک سوال اس نے کیا، اس کا جواب میں نے کل دیا، کل یہ بچہ نہیں آتا اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ وہ مولانا یہ آپ نے ایک چیز نامکمل چھوڑ دی. تو چلیں، ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے، تو اس کی اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے کل رات کی پڑھی ہوئی بات کو دہرا رہا ہوں اور اس کے بعد آج کی مجلس کے درمیان شروع میں نہیں درمیان ایک ایسا واقعہ آئے گا جو میں نے اس علاقے میں صرف ایک بار پڑھا لیکن ساری دنیا میں اتنی مرتبہ پڑھنا پڑا کہ انٹرنیٹ پہ مجالس سننے والوں کو ذرا سا اکتاہٹ کا احساس ہوگا ان سے معذرت. آئیے پہلے یہ بات مکمل ہو جائے. بعض اوقات بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے مگر جس کے پاس ہوتی ہے اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ اٹھا کے پھینک دیتا, وہ اٹھا کے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیتا. نہ اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور نہ وہ اس کی اہمیت کو ماننے کو تیار. لیکن دوسرا آدمی آیا, کسی وجہ سے اس کے خیال میں یہ چیز بہت اہم ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ چیز نعوذ باللہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی, گھر کے گودام میں ڈال دی گئی اور وہ بھی حفاظت کی نیت سے نہیں بیکار سمجھ کے. تو ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا اور میرے برس بھی ہوا. گھر میں کچھ چیز تھی خراب ہو گئی, کوئی مشینری, اب میں میکینک آدمی تو ہوں نہیں, میں نے اٹھا کے کونے میں ڈال دیا. کسی اور کام سے میکینک کو بلایا گیا, اس نے وہ کام تو کیا, اس کی نگاہ اس پہ پڑ گئی, کہا کہ صاحب یہ چیز, میں نے کہا فری لے لے جاؤ, میں نے کس کام کی, کہا کہ اس میں ایک ایسا پرزا وہ اگر مجھے مل جائے گا تو میری بلا مشینری وہ بڑی قیمتی وہ بہت مہنگے داموں بچ جائے گی. خوشی خوشی لے گیا, میں بھی خوش کہ میرا گھر خالی ہوا, جگہ گھیرے ہوئے تھا, میرے پاس کا وقت تھا نہ مہلت نہ مجھے یہ پتا تھا کہ مشینری کہاں پھینکنا. اسی طریقے سے گیا کسی مومن کے گھر میں, یہ ہوا ہے معلوم ہوا, ان کے پردادا یا ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے, بڑی قیمتی ان کی کتابیں ہوں گی. ایک کوئی ایسی کتاب تھی جو عربی میں تھی, نوجوان اس کی سمجھ میں نہ آئے, سر سے گزر گیا, اس نے اٹھا کے اسے شیلف پہ رکھ دیا تھا. عربی کی وجہ سے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کتاب کوڑے میں نہیں پھینکی جا سکتی, لیکن بوجھ تھی وہ کتاب, کیا کریں اس کتاب کا, پڑھ سکتے نہیں پھینک سکتے نہیں. میری نگاہ پر یہ تو کتاب وہ ہے جسے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا کہ گزارش ہے, کیا یہ کتاب آپ مجھے مطالعے کے لیے دیں گے؟ کب مطالعہ, میرے لیے بیکار ہے, مولانا لے جائیے, جو آپ کا دل چاہے کرے, جہاں دل چاہے رکھے, میری جان چھوٹے دادا جان کس یادگار سے. تو ایسا بہت ہوتا. اب آئیے اسے ذرا سا مذہبی رخ دیں, مثال اچھی نہیں, مثال مجھے خود پسند نہیں آ رہی, لیکن آنکھوں سے کی مثال, اور وہ یہ کہ فرض کیجیے کسی غیر مسلم ملک میں کسی نے تبلیغ کی نیت سے کسی کافر کو یا نان مسلم کو قرآن کا ایک نسخہ بھیجوا دیا عربی میں, اب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اسے پتا نہیں کیا چیز, اور وہاں وہ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھنے کا قائل نہیں, اس نے اٹھا کے اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. آپ وہاں سے گزرے, میں وہاں سے گزرا, ہماری نگاہ پڑی, بے اختیار جس کام سے جا رہے ہیں اپنا کام چھوڑ دیں گے, دوڑ کے ادھر آئیں گے, اٹھائیں گے, چومیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے جا کے بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے. اس کا بھی اتنا قصور نہیں, کیونکہ یہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ لوگ تبلیغ کا مقصد ہی نہیں سمجھتے. تو خیر اب یہ مثالوں پہ مثالوں پہ مثالوں پہ مثالیں دینے کا فائدہ کیا, میں سمجھاؤں تو صحیح کہ یہ مثالیں کیوں دی جا رہی, اور وہ یہ کہ ہم لوگ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے جتنے اعمال و افعال ہیں وہ کنٹرول بائی اللہ, ان معنوں میں کہ اگر چوری کریں تو ہمارا کیا قصور, اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس کو چوری کرنا, اور اگر ہم داڑھی مونڈے تو ہمارا کیا قصور, اللہ نے لکھ دیا تھا ہماری تقدیر میں کہ ہمیں داڑھی مونڈنا ہے, اور اگر ہماری گھر کی عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلے تو اس بیچاری کا کیا قصور, اللہ نے لکھ دیا تھا روزے ازل کہ یہ عورت بے حجاب نکلے گی. ہمارا یہ نظریہ نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں, ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں, اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے بہلول کا ایک پتھر کھائے گا تب اسے پتا چلے گا کہ یہ عقیدہ جو ہے کتنا بوگس عقیدہ ہے. کہنا الگ بات ہے جب خود پہ آگے پڑتی. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ میں اس کی ذرا سی بھی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. یہی تو ایک صاحب بیٹھ کے فلسفہ بگاڑ رہے تھے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کو علی کا وارث کہنے والا شیعوں کا چھٹا امام یہ کیا کہتا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوتا، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. تو بہلول نے پتھر مار کے یہی تو کہا نا کہ اب اگر کورٹ میں مجھے لے جانا ہے تو مجھے مت لے جاؤ، پکڑ کے اللہ کو لے جاؤ، اس کے ہاتھ پر نہ پڑواؤ. اگر میں نے تجھے پتھر مارا تو اللہ نے لکھا تھا کہ میں تجھے پتھر ماروں گا. پتھر کھا کے سمجھ میں آیا کہ یہ عقیدہ کتنا غلط ہے. اس لیے جو پتھر کھانے والوں کے قسم سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں پہلے دن سے پتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم باب مسیلۃ العلم کے ماننے والے. مگر دو دن پہلے یا تین دن پہلے جبرائیل امین کی ایک روایت آئی، یہ اس بچے کا سوال اب شروع ہو رہا، اور کل جو بچہ بیٹھا تھا اس کے سوال کا میں نے ابھی جواب دے دیا، آج وہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال وہ یہ کہ جبرائیل 10 بار دنیا میں آئیں گے اور 10 مختلف چیزیں لے جائیں گے. عورتوں کی حیا، نمبر 2 نوجوانوں کی غیرت، نمبر 3 صاحبان تقویٰ کے پاس بھی خلوص اور دیانتداری نہیں رہے گی، لے جائیں. نمبر 4 حکمرانوں سے عدل. 5ویں اور 6ٹی چیز پہلے دن میں نے بیان نہیں کی تھی، وہ کل آ گئی. مالدار اور صاحبان دولت سے سخاوت کا جذبہ، چاہے خدیجہ طاہرہ ہی کی اولاد میں کیوں نہ ہو لیکن ماں کی یہ میراث ان کو نہیں ملی ہوگی. نمبر 6 غربا سے صبر، غریب سے اسلام کا مطالبہ، صبر کرو. اہل بیت کے گھرانے کو دیکھو، وہ تو فاقوں پہ شکر کرتے، تم اس مندر میں نہیں ہو، کم از کم صبر کرو. یہ 2 چیز، 7ویں رحمت برکت، 8ویں رحمت، 9ویں حکمت، 10ویں چیز ایمان. اب 2 سوال مولانا، وہ 2 چیزیں جو رہ گئی تھی، 2 چیزیں رہ گئی تھی، میں نے 2 دن پڑھ دی، کل بھی پڑھ دی، آج بھی پڑھ دی. اور دوسرا سوال، جب جبرائیل یہ چیزیں لے کے جائیں گے تو ہمارا کیا قصور؟ اگر ہمارا ایمان چلا گیا تو جبرائیل آ کے لے گئے نا، بٹ ملک الموت روح لے جاتا، ہم کیا کر سکتے؟ تو جبرائیل ایمان لے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے موت پر ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکتے، یہ کیوں مر گئے؟ ابھی سے نہیں مرنا چاہیے تھا، ابھی تک اسے اپنا کھلا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. موت پہ ہم الزام نہیں لگا سکتے، کیوں؟ مرنے والا اپنی مرضی سے نہیں مرا، اپنی خوشی سے نہیں مرا، اپنی چوائس سے نہیں مرا. اسی طرح سے اگر جبرائیل آ کے ہمارا ایمان لے گئے، جبرائیل آ کے حکمت لے گئے، جبرائیل آ کے عورتوں کی حیا لے گئے، عورت کہیں گے میرا کیا قصور؟ پکڑنا جا کے جبرائیل کو پکڑو، تقریر سنانا جبرائیل کو سناؤ، میری حیا جب وہ لے کے چلا گیا تو اب میں کیا کروں؟ نہیں، یہ ملک الموت والا کیس نہیں ہے کہ وہاں ایک مومن نے آپ سے وعدہ کیا، چلے میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے اگلے سال میں آپ کے یہاں آؤں گا، موت آ گئی، اب آپ آ رہے ہیں اور میری قبر پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں. مولانا جب وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اس میں میرا قصور نہیں، وہ میرا کل بہت، لیکن جبرائیل کا یہ کیس نہیں. جبرائیل یہ چیزیں اس لیے نہیں لے جائیں گے کہ جو چیز کا مالک ہے اس سے بہت اپنی چیز پیاری ہے، زبردستی جبرائیل لے جا رہے ہیں. روح کا یہی مسئلہ، ہمیں زندگی بڑی پیاری، ہم اپنی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ملک الموت ہماری روح کھینچتا ہے، ہم اپنی روح کو پکڑتے. بہت 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 عجیب جملہ میری زبان پہ آ گیا، یہ جملہ آج کے مصائب کے اندر دوبارہ دہرایا جائے گا. خود بہت کچھ ایسی باتیں ہو جاتی کہ پروردگار کچھ ایسے جملے تو میری زبان پہ جاری کرتا. میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں امامت کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہا ہوں، آپ کے کان کھڑے ہوں، آثار بڑے خطرناک ہیں. مولانا نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ اور ان کا کوئی اسپیشل کانٹیکٹ ہے، نہیں نہیں، یہ پروردگار کچھ ایسے جملے جاری کرتا کہ شروع مجلس اور آخر مجلس مل جاتی ہے. یہی تو امام معصوم کی حدیث، چلے ایک بار اور، اب تک ممبر سے میں نے 2 معصومین کی حدیثیں جب پڑھی تھی تو کہا تھا کہ ان امام معصوم کی حدیث سے کم. آئیے آج جو ابھی میں نے جملہ پڑھا اس کو بہت ہی مختصر ایک حدیث کے ذریعے سمجھیے. باب الحوائج، امام مسلم کاظم علیہ السلام، ایک ایسے سوال کا جواب دے رہے ہیں جو سوال ہر امام معصوم سے کیا گیا اور بار بار کیا گیا، کیونکہ مومنین کو پسند ہو کے ناپسند، ائمہ طاہرین موت کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں، ائمہ طاہری عذاب قبر بیان کرتے ہیں، ائمہ طاہری روح نکلنے کے وقت کا عذاب بیان کرتے ہیں۔ بھائی ہم لوگوں کا مسئلہ تو آسان، آپ لیبل لگائیے یہ قبر والے باپو ہے، معاملہ ختم۔ آپ کہہ دیجیے یہ عذاب کے ملا ہیں، معاملہ ختم۔ آپ کہہ دیجیے یہ جہنم کے داروغہ ہیں، معاملہ ختم۔ اور بچوں کی سمجھ میں تینوں لفظ نہیں آتے ہیں، باپو کسے کہتے ہیں، داروغہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجیے داخلہ اسلام ہے، بچے کی شکل میں بھی ایک تصویر آ گئی کہ صادق اعظم کس کا نام ہے۔ مگر یہی ساری روایتیں، یہی سارے واقعات، یہی سارے اصول امام معصوم بھی بیان کر رہے ہیں اور بار بار بیان کر رہے ہیں۔ تو بار بار ایک سوال بھی ہو رہا، یہی سوال ساتویں امام سے ہوا، امام معصوم کا طریقہ آپ کو معلوم، سوال ایک ہوگا، جواب دیکھے دیں گے سامنے والے کی عقل کو دیکھ کر، سامنے والے کے آئی کیو کو دیکھ کر، سامنے والے کے مینٹل لیول کو دیکھ کر۔ اسی کا نام حکمت، اسی کا نام حکمت ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کے معیار پہ جا کے بات کرو۔ اب دیکھیے مولا متقیان اس خطبے میں جو بغیر الف کا پورا خطبہ دیا پہنچ جائے گا، اور موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ الگ انداز۔ اور یہاں پہ آنے والے نے سوال کیا ساتویں امام سے، یہ بتائیے کہ جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت اتنی تکلیف کیوں درج پہنچاتا، آخر اسے فائدہ کیا ہوتا؟ آرام سے ہمیں موت دے دے، اور اگر وہ حکم خدا سے یہ کرتا تو خدا کو کیا مل جاتا ہے ہمیں تکلیف دے کر؟ بھائی موت ہی دینا ہے نا، تو بہت آرام سے بھی خدا موت دے سکتا، تکلیف کیوں ہوتی؟ سوال کرنے والا کوئی فلسفی نہیں، متکلم نہیں، عالم نہیں، بہت زیادہ اس کا مطالعہ نہیں، بہت ہی سیدھا سادہ آدمی۔ اب امام کس انداز سے جواب دے رہے ہیں سنی، امام اس سے سوال کیا کہ ایک بات بتا، تو کبھی دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے گیا؟ بولا جاتا ہوں۔ کہا کہ تو نے وہاں دیکھا ہوگا دھوبی کپڑے دھونے کے بعد سوکھنے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ کہا کہ یہ بھی دیکھا، پرانا زمانہ، بڑے بڑے فلیٹ، بڑی بڑی بالکونیاں، وہاں پہ کپڑے رہتا نا، اور یہ تو بہرحال پروفیشنل دھوبی، اس کے گھر میں اگر جگہ بھی ہو تو دھوبی گھر میں تو کپڑے نہیں سکھائے گا، جہاں دھوئے وہیں پہ اس نے کپڑے سوکھا۔ بہرحال کہا کہ دیکھا۔ مولا نے کہا کہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دریا کے قریب گھاس ہے، اگر کپڑے زیادہ ہیں اس کے پاس، گھاس پہ اس نے کپڑے پھیلائے، کپڑے بچ گئے، گھاس ختم ہو گئی، اس کے بعد کانٹوں دار جھاڑیاں صحرا، یہ بھی نظام قدرت ہے اور عجیب عدل الہی، صحرا کے اندر کانٹوں دار جھاڑیاں زیادہ ہوتی۔ کہا کہ پھر جھاڑیاں ہوتی؟ ہاں مولا۔ جو باقی کپڑے بچے ہیں انہیں کیا کرے گا؟ احتیاط سے ان کے اوپر بھی پھیلا دے گا، خالی سکھانا ہی تو ہے۔ اور کہا اگر اسے خبر مل جائے، اب آج کی زبان میں کہوں، اسے خبر مل جائے سونامی آ رہا، پرانے زمانے کی زبان میں آندھی آ رہی، وہ کیا کرے گا؟ گھبرا کے بھاگے گا اپنے کپڑے جمع کرنے کے لیے، یہ میرے نہیں، یہ مسلمانوں کا مال، ان کو پہنچانا لازم ہے۔ آج کل کی دنیا اور ہے، لوگوں کے میدے اتنے طاقتور ہیں کہ لکڑ بھی عظم، پتھر بھی عظم، مومن کی جائیداد بھی عظم، مومن کی دولت بھی عظم، مومن کا مال بھی عظم، ورنہ سمجھدار کے لیے تنکرے کا حساب بہت بڑا ہوتا۔ تو اب یہ پرانا زمانہ، دھوبی کو احساس ہے، وہ گھبرا کے بھاگے گا کپڑے سمیٹنے کے لیے۔ امام نے کہا آندھی آ رہی، آج کے بچے سے کہوں کہ سونامی آ رہا، کس طرح سے جائے گا؟ عام حالات ہوتے تو وہ آرام آرام سے جاتا، ایک ایک کپڑا اٹھاتا، آرام سے ہوتے اسے طے کر کے رکھتا، پھر دوسرا کپڑا اٹھاتا اسے طے کر کے رکھتا۔ ابھی موقع نہیں، ابھی وہ جا کے کپڑے کو کھولے سے پکڑ، ادھر کھینچ، ادھر کھینچ، یہ کپڑا، وہ کپڑا، وہ کپڑا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کپڑے بچا لے۔ کہا کہ ہاں بولو، جہاں صحرا ہے وہاں آندھی بھی، ہم اور آپ کو آج نوازے آیا، سورج اور چاند گرہن پہ پڑھتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں زیادہ آندھیوں میں پڑھا جاتا، آندھیوں میں یہ نماز آیات پڑھی جاتی، اور آج بھی شاید مومنین نے دبئی پر بھی نماز آیات واجب، وہ تو بہرحال اپنے قابل احترام پیش نماز اور عالم دین سے پوچھئے گا کہ تھا گہن کہ نہیں تھا، آپ کو وقت پہ اطلاع ملی کے وقت کے بعد خلاصہ یہ کہ اتنی آندھیاں صحرا میں چلتی کہ بچہ بچہ یہ منظر دیکھ رہا، امام بتا رہے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے فلم چل رہی۔ ہاں مولا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ امام نے کہا یہ بتا کہ جب وہ کپڑے کھینچے گا تو سارے کپڑے ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں آئیں گے؟ نہیں مولا۔ جو ہاتھ پر پھیلا ہوا کپڑا وہ ہاتھ ڈال کے ایک بار کھینچے گا پورا کپڑا بڑے آرام سے سمٹ کے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور جو جھاڑیوں پر پھیلا ہوا کپڑا ہے اگر اسے کھینچا تو تار تار ہو جائے گا, اس لیے کہ ہر کانٹا کپڑے کو روکے گا. یہ دھوبی کپڑا کھینچ رہا ہے, جو کانٹے لگے ہیں وہ کپڑے کو روک رہے ہیں. اس کا کھینچنا اس کا روکنا یہ جو کھینچن تانے ہوئی کپڑا یا تار تار ہوگا یا باہر جگہ جگہ اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے. امام نے فرمایا دھوبی کا کوئی قصور نہیں, اس نے برابر کی طاقت اس کپڑے میں بھی لگائی اس کپڑے میں بھی لگائی. جو ہاتھ پہ پھیلا کپڑا تھا ہاتھ میں آ گیا, جو جھاڑی پہ پھیلا ہوا کپڑا تھا جھاڑی کے کانٹوں نے روکا. یہی مسئلہ موت کا ہے. ملک الموت ایک ہی طریقے سے رخصت کرتا ہے, اس کے پاس دو طریقے نہیں ہے. اگر مومن نے اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح رکھا ہے جیسے کپڑا گھاس پر ہو, ادھر ملک الموت روح پہ ہاتھ ڈال کے کھینچے گا, ساری سمٹ کے اس کے ہاتھ میں جائے گی, نہ تکلیف نہ عذاب نہ سکرات نہ عالم نظر. اور اگر مومن نے اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح رکھا ہے جیسے کانٹوں دار جھاڑیوں کے کانٹے, مال کی بھی محبت ہے اولاد کی بھی محبت ہے بزنس کی بھی محبت ہے جائیداد کی بھی محبت ہے, جو دنیا کی محبتیں کانٹے بن کر اس کی روح کو روکیں گی. ملک الموت پھینک رہا ہے اور دنیا کی محبت روح کو روک رہی ہے. اس کے نتیجے میں روح زخمی بھی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں وہ سارا عذاب بھی ہوتا ہے. تو امام معصوم نے بہت ہی آسان طریقے سے دیکھیے کلم الناس علا قدر عقولہم, عقل کے مطابق بات کرو. یہ کوئی فلسفی نہیں تھا, یہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا, یہ کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا. بہت ہی سادہ انداز, جتنا اپنے آپ کو دنیا کے اندر ملوث کرو گے اتنا موت کے وقت تکلیف ہوگی. ہمارا کوئی بہت تکلیف نہیں پہنچا رہا, تمہارا اپنا قصور ہے, تمہاری اپنی غلطی ہے. تو یہ جو کھینچن تان ہوتی اس کے نتیجے مصائب میں بھی بڑے عجیب انداز. یہ جملہ مجھے پڑھنا ہے اگرچہ میں ڈر بھی رہا ہوں, کیونکہ گزشتہ سات دن جس انداز کا گریا حسینیہ زہرا کے اس مجمع نے کیا تو میں ڈر بھی رہا ہوں کہ آج یہ والی روایت پڑھوں کہ نہ پڑھوں, مگر وہ مسائل آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے, وہ اپنی جگہ. مگر تقریری حصے میں بھی موت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھی, اور جو اصل بات آ رہی ہے ابراہیم کی, کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت حیا کو بچانا چاہتی ہے. جبرائیل کہتا ہے نہیں, مجھے اللہ کا عہدہ ہے کہ اس کی حیا لے کے چلے جاؤ. وہ زبردستی آ کے حیا کو چھین رہا. پھر عورت کہے گی مولانا میرا کیا قصور, اور میں بھی کہوں گا یقیناً اس بیچاری مومنہ کا کوئی قصور نہیں. ایسا نہیں ہے کہ نوجوان اپنی غیرت کو روک رہا ہے اور جبرائیل زبردستی چھین رہے ہیں. جبرائیل دس چیزیں اس لیے لے کے گئے کہ انہوں نے دنیا کا جائزہ لیا, دیکھا کہ ہر ایک کے کوڑے کے ڈھیر کے اندر حیا پڑی نظر آ رہی ہے, گھر کے اندر کسی کونے میں جہاں فالتو اور بیکار چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہاں پہ گھر والوں نے حیا اتار کے ڈال دی ہے. جبرائیل کو تو پتا ہے یہ کتنی قیمتی نعمت. چنانچہ جبرائیل نے دیکھا گھر والے کو قدر نہیں ہے, جبرائیل کو قدر و قیمت معلوم ہے, اس لیے وہ لے کے گیا. ہمارے نوجوانوں نے غیرت اس طرح سے اتار کے ہینگر پہ لٹکا دی ہے کہ جیسے رات کو اپنے دن کے کپڑے اتار کے لٹکاتے ہیں. کچھ کپڑے تو سال میں ایک بار, کچھ تو کپڑے دس سال میں ایک بار. عورتوں سے پوچھیے شادی بیاہ کے جوڑے بھائی ایک رات پہن کے لٹکا دیا جاتے ہیں ہینگر پر. جب ہمارے گھروں میں غیرت, جب ہمارے گھروں میں حیا, جب ہمارے گھروں میں صبر, جب ہمارے گھروں میں برکت, جب ہمارے گھروں میں رحمت, جب ہمارے گھروں میں حکمت, جب ہمارے گھروں میں ہمارا ایمان, ہینگر پر لٹکے ہوئے کپڑے کے مانیں گے, ضرورت پڑی تو پہنیں گے, ضرورت نہیں پڑی تو رکھ دیں گے. جب یہ چیزیں ہمارے گھر میں اسٹور میں پڑی ہوئی فالتو چیزوں کی طرح ہے, جب یہ چیز ہمارے گھر کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں شاپنگ بیگ میں جبرائیل کو نظر آ رہی ہے, جبرائیل تڑپ کے جائے گا, ایمان کو بھی اٹھا کے لے جائے گا, برکت کو بھی لے کے جائے گا, رحمت کو بھی لے کے جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا, جو جملہ میں دوہرا دوں کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہے. آپ کہیں گے نہیں مولانا, چلے حیا سمجھ میں آ گئی, غیرت سمجھ میں آ گئی, رحمت اور برکت کو تو کوئی اٹھا کے نہیں بھیجتا. آپ اگر حدیث میں یہ دو جملوں سے اختلاف کریں کہ نہیں مولانا باقی چیزیں سمجھ میں آ گئی. آج کی عورت کو حیا نہیں چاہیے, آج کے نوجوان کو غیرت نہیں چاہیے, آج کے پیسے والے کو سخاوت نہیں چاہیے, آج کے غریب کو صبر نہیں چاہیے, مگر برکت کس کو نہیں چاہیے, مگر رحمت کس کو نہیں چاہیے. نہیں مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ کسی گھر میں کوڑے کے ڈھیر میں نظر نہیں آئے گی. مولانا یہ کبھی ہمارے گھر دروازے سے داخل ہوں گے آئے تو کرسی سامنے لگا کے رکھیے, برکت چاہیے. مولانا یہ پاکستان میں ہمارے ویلا میں مین گیٹ پہ ہاردا من فضل ربی کی تختی لگا کے رکھیے, چاہے وہ رشوت کی کمائی سے بناؤ, لیکن اس لیے کہ ہمیں برکت چاہیے. نہیں باقی چیزوں میں ہم آپ کی بات مان سکتے, رحمت و برکت میں نہیں مان سکتے. یاد رکھیے رحمت و برکت بھی آج مومن نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی ہے, رحمت و برکت بھی آج ہینگر میں نکال دی ہے, رحمت و برکت بھی آج اسٹور میں فالتو چیز کی طرح پھینک دی ہے. پورا موضوع تو کیا بیان کروں, ایک مثال دے دوں. سب سے زیادہ برکت اور رحمت آپ کے گھر میں کم آتی ہے بوڑھے والدین کی وجہ سے. والدین رحمت خدا کو کھینچ کے لانے کا سب سے بڑا ذریعہ, والدین برکات الہی کو گھر میں نازل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو والدین کا حق ادا کر رہے ہیں, جو والدین کا وہ احترام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایسے بدتمیزی والے لوگ بھی جو کہتے ہیں مولانا اب ہمیں یاد نہیں رہے گا, کوئی چارم نہیں رہا, کوئی پیسہ نہیں بچ رہا, لیکن پاکستان جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وہاں باپ ہے, وہاں ماں ہے, اور ان کے ساتھ رہ کے ہم ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. ہم تیار بھی ہو جائے تو ہماری بیگم نہیں مانتی. وہ کہتی ہے ساس نندو ان سب سے میری جان چھوٹی. یہ کسی سے جان نہیں چھوٹی ہے, یہ برکت کو اٹھا کے کوڑے میں پھینکا ہے, یہ رحمت خدا کو ٹھکرا ٹھکرایا ہے. ان کا نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے. بعد میں آ کے کہتے مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی. اب یہ کتنی روایتیں ہیں اطاعت والدین, احترام والدین اور والدین کی برکتوں کی. میں تو یہ کہتا سوال اتنی تاخیر سے آیا کہ پورا آشرا اس پہ پڑھ سکتا ہوں, والدین پہ نہیں. رحمت و برکت کی کتنی چیزیں جو ہمارے یہاں کوڑے کے ڈھیر میں بیچی گئیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گھر پہ رحمت کیوں نازل نہیں کرتا. کتنی بار نازل کرے گا خدا, نعوذ باللہ محاورتن کر رحمتیں بھیج بھیج کے تھک گیا ہے. ادھر رحمت آتی اٹھا کے آپ نے بھیجی, ادھر رحمت آئی اٹھا کے آپ نے بھیجی, اور بڑے معصوم بن کے پوچھ رہے ہیں ہمارے گھر پہ رحمت کیوں نہیں آ رہی. جس گھر میں گانا بجانا اس میں رحمت کہاں سے آئے گی, جس گھر کے اندر مکس گیدرنگ بے حجاب عورتوں کے ساتھ ہو اس گھر میں رحمت کہاں سے آئیں گی, جس گھر کے اندر یہ تاش کے پتے یا شطرنج کھیلی جائے وہاں رحمت کہاں سے آئے گی. خود ہی آپ نے اٹھا کے باہر نکال دی, پورا ایک موضوع بن جائے گا. تو خیر بچے کے سوال کی وجہ سے اس روایت کا ایک اور پہلو سمجھانے کا موقع ملا. مگر آج میری آخری تقریر ہے اس سال میں, گرچہ بانی حسینیہ زہرا محترم فواد سانجوانی صاحب کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کے اگلے سال کا وعدہ تو لیا, اور اس میں آپ حضرات کا بہت حصہ ہے بقول ان کے, اس لیے ارادہ پورا لیکن زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں. زندہ رہا اسی موضوع کے دوسرے حصے کو پیش کروں گا, لیکن آج آخری مجلس ہے, ایک بار پھر یاد دلا دوں. لیکن اٹس ناٹ ٹو لیٹ, جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے, معاملے کو سنبھال سکتے ہیں, علاج ہو سکتا. کوئی سیریس بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ کہتا ہے بیماری بڑی خطرناک, آپ کی پھلا پھلا غلطی کا نتیجہ, لیکن الحمدللہ وقت پہ ڈائگنوز آپ نے کروا دیا, اس کا علاج ہو جائے گا. ہیپیٹائٹس سی ہو, ایڈس ہو, کینسر ہو, دنیا کی خطرناک ترین بیماری, اگر وقت کے اوپر چیکنگ میں آ گئی انسان صحت مند ہو جاتا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا. تو اب ابھی یہ بہت تاخیر نہیں ہوئی ہے. تاخیر کسے کہتے ہیں؟ دو موقع, میں کوئی موت آ گیا, اب آپ روتے رہیے, بلکتے رہیے, ہاتھ جوڑتے رہیے, پیر پکڑتے رہیے, اے ملک الموت میں ناک سے زمین پہ لکیریں کھینچنے کو تیار ہوں, اب بڑا شریف بنوں گا. جو قرآن میں کئی جگہ سورہ منافقون کی آخر میں آئے, جو آج جمعے کے دن نماز جمعہ میں پڑھی جاتی, نہیں پھر نہیں, اس کو کہا جائے گا اٹس ٹو لیٹ, بہت دیر کر کے تم نے. اور دوسرے اگر امام ظاہر ہو گئے اور پھر آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑنا شروع کیے, فوراً نہیں امام وقت دیں گے. لیکن بہرحال ابھی تک یہ دونوں واقعات نہیں ہوئے. نہ ملک الموت آپ کے دروازے پہ آیا نہ میرے دروازے پہ, یعنی ہمارے لیے, دوسروں کے لیے تو آیا اور نہ ہی ابھی امام آئے. ابھی وقت ہے, ابھی موقع, اور ایسا وقت اور موقع شرابی, زانی, قاتل, بڑے سے بڑا گناہ کا ایک بار سچے دل سے توبہ کرے. ایک مرتبہ اب یہ روایت بعض علماء نے کہا, اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, بعض علماء نے کہا یہ رسول خدا کی روایت, بعض نے کہا یہ مولا متقیان کی روایت ہے. نہج البلاغہ میں اگر آپ مختلف خطبات پڑھیں اور مولا کے کلمات القصاص چھوٹے چھوٹے جملے, تو کئی جگہ سید رضی نے لکھا نوٹ کہ یہ ایک اور رسول سے بھی مروی ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اختلاف ہو گیا. تو بہرحال میں مولا کے حوالے سے کہتا ہوں, لیکن پیغمبر کا واقعہ ہو تب بھی, مولا کا واقعہ ہو تب بھی, پیغمبر اور مولا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ تو جب سے نور خلق ہوا ہے اس وقت سے علی اور رسول ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں, تو وہاں کوئی فرق نہیں ملے گا. واقعہ سنی, یا امیر المومنین, یا رسول اللہ, اٹھتے بیٹھتے صبح دوپہر شام, سردی میں, گرمی میں, مکے میں, مدینے میں, کوفے میں, مشکلات میں, سہولتوں میں, آپ کی زبان پر ہمیشہ دنیا کی برائی رہتی. یہ رسول خدا کا بھی طریقہ اور یہ مولا کا بھی طریقہ. مولا کے بارے میں تو ہماری مجلسوں میں بچہ بچہ جانتا کہ اتنی کراہیت تھی دنیا کہ فرماتی آ کہ ہے دنیا دور ہو جا, میں نے تجھے تین طلاقیں دی. اور باقاعدہ جب دنیا عورت کی شکل میں باغ فدق میں مولا کے پاس آئی تھی, جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے اس کی تاریخ. لیکن بہرحال آخری مجلس میں ساری باتیں پھیلا دینے کا فائدہ نہیں, سمیٹی نہ جا سکے تو آپ کا وقت ہی ایک طرح آپ کو لگے گا ضائع ہوا. مولا نے کہا دنیا تین طلاق اور مختلف انداز سے, شاید تیسری مجلس تھی, پھٹے ہوئے پرانے جوتے کو دیکھ کر کہا یہ جوتا زیادہ قیمتی ہے جو خلافت تم دے رہے. ایک دن یا مولا یا رسول یا دونوں. شہر کے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں شہر کا سارا کوڑا شہر کے باہر پھینکا جاتا تھا, شہر کون سے بڑے ہوتے تھے. ہر دفعہ مجھے یہ جملہ کہہ کے سمجھانا پڑتا, میں اس سے پہلے اسی ممبر پہ تین چار بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں, جن لوگوں نے مدینے کی زیارت کی اور جنہوں نے نہیں کی, اللہ سے ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ دعا قبول ہوگی کہ خدا ان میں سے ہر ایک کو حج, زیارت مدینہ, تو بقی کی زیارت, کربلا, نجف, چاردہ معصومین کی زیارت کا شرف عطا کرے. تو آپ ایک اصول یاد رکھیے, آج جو مدینے کی مسجد ہے, خالی مسجد, خالی مسجد, اس میں پورا شہر مدینہ آتے ہیں رسول کے باہر کا. یعنی اگر آپ مسجد کے باہر کھڑے, چاہے بالکل دروازے سے لگے ہوئے, پیغمبر کے زمانے کے مدینے کے باہر آپ پہنچ چکے ہیں, تو پورے شہر کا کوڑا, پورا شہر مدینہ آج کی مسجد میں ہے. صرف قبلے کے جانے, قبلے کی دیوار توڑنا مناسب نہیں تھی, وہ ذرا سا حصہ چھوڑ دیا. مدینے کے مکان, مدینے کے باغ, مدینے کے کھیت, مدینے کے کھیل کے میدان, مدینے کے کنویں, پوری اس مسجد کے اندر کوڑا بیچنے باہر, پیغمبر یا امام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے. تو جتنا کوڑا بھیجا گیا سردی رہا, اور مدینے کی گرمی خدا کی بنا, اور اس سڑتے ہوئے کوڑے پر خالی کوڑا ہی سڑ رہا تو آدمی کو ناک بند کرنا ہوتی. وہاں پہ کسی نے ایک مرا ہوا کتا بھی لا کے پھینک دیا, کوئی کتا مر گیا تھا, اٹھا کے اس کو وہاں پھینک کے چلا گیا. اور گرمی, مرا ہوا کتا, نظام قدرت سڑ رہا, اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے, انتڑیاں باہر آ گئی ہیں, کیڑے مکوڑے رینگ رہے, اور ایسی بدبو اور بھیانک منظر. چنانچہ معصوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ آنے والے ویسے کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے ناک بند کر کے گزر رہے تھے, جہاں یہ سڑا ہوا کتا تھا اس کے تو قریب سے بھی کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہے. یہ منظر خالی سونگنا نہیں, دیکھنے کو بھی تیار نہیں. مولا نے دیکھا یا رسول, معصوم نے دیکھا, سارے اصحاب بچ بچ کے چل رہے, منہ پھیر کے چل رہے. کہا کہ اے میرے اصحاب, تم میں سے کوئی ہے جو یہ سڑا ہوا مرا ہوا کتا خریدنے کو تیار؟ حیران ہو گئے یہ لوگ, معصوم ایک سوال کر رہا اتنی بڑی نجاست کے بارے میں. مولا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ سڑا ہوا کتا دیکھا نہیں جا رہا، بدبو کی وجہ سے ہمیں اتنا دور چلنا پڑ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اس کو خریدے گا؟ کا یاد رکھو ہمارے محمد کے پاس یہ دنیا اس سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر ہے، جس کو خریدنے کو ہر آدمی تیار، دنیا کی خاطر اپنے ایمان بیچنے کو لوگ تیار، بس فکرے حرکت بقدر ہمت ہے، اس جس کی جتنی فکر ہے عمر سعد نے ہے کہ گورنر ہی کری قتل حسین میں حصہ لے لیا، اتنا بڑا گناہ، تو یہ سنی ایک بات کسی نے کہا، مولا ہر بار آپ سے ہم نے دنیا کی خرابی سنی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں دیکھو دنیا بری، دنیا آتی دنیا دیکھا، اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے جواب دیا، ہاں تمہاری دنیا، لفظ آیا تمہاری دنیا، تمہاری دنیا میں چھ چیزیں ایسی کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، اور یہ چھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہنے کو تیار بھی ہیں۔ اس دنیا میں چھ چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی جب مولا کو اتنی پسند ہے، جو ہر ایک کی مدد کرنے والا خدا نہیں ہے مگر خدا ہی چاہے کن معنوں میں ہے کہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کہہ رہا چھ چیزیں مجھے بھی چاہیے۔ مولا وہ کیا چھ چیزیں؟ اب عجیب انداز سے آج مولا نے جواب دیا، بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ گنا دیتے، جیسے میں نے جبرائیل کی حدیث میں دس باتیں گنا، کل دو قدم دو گھونٹ دو قطرے، یہ چھ چیزیں مجھے بہت پسند۔ مولا یہ تو ایک معمہ بن گیا، یہ تو ایک پزل بن گیا، یہ تو ایک چیستان بن گیا، دو قدم دو گھونٹ دو قطرے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز، ہم سمجھے تھے مولا درہم کی بات کرے، دینار کی بات کرے، دس کنال کی کوٹھی کی بات کرے، ایک ایکڑ کی جائیداد کی بات کرے، بینک بیلنس کی بات کرے، ہماری عورتوں کے جسم پر سجے ہوئے ان زیورات کی بات کرے جس کا وزن عورت کے وزن سے زیادہ، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں غم کے آنسو آتے ہیں ہماری محنت کی کمائی، لیکن مولا نے کہا تو کیا کہا؟ دو قدم دو گھونٹ دو قطرے، مولا سمجھائیے، کہا دو قدم، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے پہلا قدم جو وقت نماز مومن مصلی پر جانے کے لیے اٹھاتا ہے، یہ قدم نماز کی قیمت کو چھوڑیے، نماز کے لیے جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں مولا فرماتے اس دنیا میں اس سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ اور دوسرا قدم، اب ذرا دیکھیے دو قدم کہہ کے یہ بتایا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، تو اب دوسری کیا چیز ہے؟ کبھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، دوسری چیز کہا وہ قدم جو ایک مومن صلہ رحمی اور رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھاتا، جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ثواب ہے وہی صلہ رحمی کی نیکی کا ثواب ہے، آپ جو بھائی سے ملنے جا رہے، آپ جو بہن سے ملنے جا رہے، آج تو ہم سلام بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتے، آخری زمانے کی ایک نشانی رسول نے فرمائی، آخری زمانے میں صلہ رحمی بھی احسان سمجھ کے کیا جائے گا، بھائی پہ بڑا احسان کیا، بہن پہ بڑا احسان کیا، بھتیجے پہ بڑا احسان کیا، بھانجی پہ بڑا احسان کیا۔ میں کس ماحول میں بات کر رہا ہوں جب والدین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے، بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں، پتا نہیں والدین نے پیدا بھی کیا ہے کہ کسی طرف میں لگے تھے کچھ توڑ کے لائے ہمیں پال کتنا بڑا کر دیا، والدین سے کہتے آپ کا احسان کیا، والدین سے کہتے کہ آپ نے کیا کیا آج تک ہمارے لیے، آج کہہ رہے ہو جب چھ مہینے کے تھے، جب سال بھر کے تھے، ایک مکھی تک اپنے آپ میں سے نہیں اڑا سکتے تھے، اس وقت کہتے کہ آپ نے کیا کیا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، لیکن والدین موضوع نہیں، والدین پھر بھی لوگوں کو معلوم، مگر اسلام میں کیا صلہ رحمی نہیں؟ برابر سے امام نے کہا جو ثواب مصلی پر جانے کا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی ثواب بھائی کے گھر جانے کا ہے، وہی ثواب چچا کے گھر جانے کا ہے، وہی ثواب بھانجی کے گھر جانے کا ہے۔ اور سورہ نساء کی پہلی آئے جو ہمارے یہاں آدھی بہت مشہور ہے، آدھی بھولے میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے، پہلی آئے سورہ نساء جس کے بارے میں قیامت میں پہلے سوال ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. والا ہاں اور ڈرو رشتے دار کے حق سے جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا. قیامت کے پہلے سوال ایک نماز ہے اور ایک صلہ رحمی. بات بہت لمبی ہو جائے گی. صلہ رحمی بھی ہمارے موجودہ ماحول انتہائی گمنام قسم کی نیکی بن گئی ہے. اور یہ اس جملے کا ایکسٹینشن ہے. رحمت اٹھا کے بھیج دی. صلہ رحمی سے کتنے امام نے فرمایا تین خرچے ایسے ہیں جو اس راستے میں خرچ کرتا میرا وعدہ ہے کہ 70,000 گنا اس دنیا میں واپس ملے گا اور آخرت کا اجر تو بالکل محفوظ ہے. یعنی کہ وہاں سے کاٹ کے انڈا دے گا. کوئی جعلی پرانیا انویسٹمنٹ کمپنی والا آ جائے بھائی انویسٹ کرو ڈبل ہوگا. ایسی آنکھیں چکا چونک ہو جاتی ہے. لوگ بیویوں کے زیورات بیچ کے دیتے ہیں. اور صادق امام کہہ رہا ہے کہ یہ خرچ کر کے دیکھو کم سے کم 10 گنا اور 70,000 گنا بھی اس کو اجر ملے گا. اور پہلی چیز کا یہ صلہ رحمی ہے. ذرا بھائی پر ذرا بہن پر ذرا بھتیجے پر ذرا بھانجی پر ذرا چچا پر ذرا پھوپھی. دوسری چیز میں حج کا اور تیسری چیز میں رائے خدا کا صدقہ کا. اور صدقے میں بھی بڑا قسم ڈال گیا کہ بہترین صدقہ ہے جو اپنے غریب رشتے دار کو دیا جائے. لیکن بات بہت پھیل چکی ہے. سمیت دو قدم کائنات میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز آزاداری کائنات کی سب سے قیمتی چیز. وہ اسی لیے خدا نے یہ لفظ میری زبان میں جاری کروا دی. وہ اس کا آزاداری کا دنیا میں کسی چیز سے کوئی مقابلہ ہی نہیں آئے. وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز دنیا کی دوسری تو قیمتی چیز ہے. ٹو پلس ٹو دو گھونٹ. پہلا غصے کا گھونٹ. غصہ آتا ہے ہمیں اور خاص طور پر اگر سامنے والے نے یقیناً غلطی کی ہے غصہ رہا. لیکن اگر یہ غصہ پی جاؤ تو کیا کسی دودھ کے شربت میں مزہ ہوگا؟ کیا کسی اورنج جوس میں مزہ ہوگا؟ کیا کسی کاکٹیل میں مزہ ہوگا؟ شراب والی نہیں جوس والی. کیا ان بچوں کے لیے پیپسی اور کوک میں مزہ ہوگا؟ امام فرماتے ہیں غصے کا گھونٹ پینا کائنات دنیا کا سب سے قیمتی گھونٹ ہے اور سب سے مزیدار. اور دوسرا صبر کا گھونٹ. اور دونوں قسم کے صبر. ایک مصیبت آئی آپ نے صبر کیا. آج دوپہر کی مجلس کا عنوان یہ تھا کہ مصیبت آئی تو خوشی کے ساتھ اس کا سامنا کریں یہ سمجھ کے اس میں بہتری. مگر صبر کی دو قسمیں ہیں. کل روایت آ گئی ہے گناہگار نے کیا کہا لا اصبر عن المصیبہ. یہ نہیں کہا کہ لا اصبر عن المصیبہ. مصیبت میں صبر نہیں کرتا کہتا گناہ میں صبر نہیں کرتا. تو صبر ایک مصیبت میں ہوتا. آپ کا جاب چھوٹ گیا آپ کا بیٹا مر گیا. میں نے آج دوپہر کی مجلس میں بیٹے کی مثال دی. آپ کے یہاں بیماری آ گئی مصیبت صبر کرے. اور یہ کہ معصیت کا صبر. دل ہمارا بھی چاہ رہا ہے داڑھی شیو کرنے کا. ہم بھی نوجوان ہیں اور مزید نوجوان بننا چاہتے ہیں. ہماری عورت کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی گھر سے باہر اونچی ایڑی کی سینڈل پہن کر تھک تھک اس طرح کرے کہ اس کا ہیئر اسٹائل بھی ساری دنیا دیکھے. صبر یہ ہے معصیت خدا کے مقابلے میں صبر. اور بہترین مشروب ہے دنیا. اس سے زیادہ مزیدار کہیں دنیا میں بنا ہی نہیں جس کے لیے مولا اس دنیا میں رہنے کو تیار. صبر. اور آخری دو چیز دو قطرے. شہید راہ خدا کے خون کا پہلا قطرہ. یہ کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کائنات کے سب سے قیمتی قطرہ دنیا راہ خدا میں شہادت پانے والا. اور دوسرا قطرہ. اب یہ ساری چیزیں ابھی تک سمجھ میں آ رہی. نماز رشتے دار صبر غصہ اور شہادت. چھٹی اور آخری چیز دیکھیے. کہا چھٹی اور آخری چیز گناہگار کی آنکھوں سے توبہ کے عالم میں ٹپکا ہوا آنسو کا ایک قطرہ. جیسے شہید کے خون کے بارے میں پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے. توبہ کے عالم میں آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ گئے. مولا کتنا قطرہ. یہ حدیث کا لفظ ہے کہ پرے مگس کے برابر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا ایک قطرہ اپنے گناہ کو یاد کر کے آ گئے. اتنا قیمتی ہے یہ آنسو کا قطرہ. یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو آنسو آتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ کربلا میں روزے کو دیکھ کے جو آنسو آتے ہیں خوشی کے آنسو، یہ اس کی بات ہے. گناہگار، شراب پینے والا، بے حجاب گھومنے والی، حرام کھانے والا، نمازیں قضا کرنے والا، آنکھ میں آنسو کا قطرہ دے، جب تک کہ ملک الموت نہ آئے اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد ڈیڈ لائن نہ آئے. اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے یہ قطرہ. تو وہ کبھی نہیں گزرا. جبرائیل کی حدیث ہو، یہ ساتویں ایمان کی موت کے حوالے سے حدیث ہو. ابھی وقت مگر کل دو دن سے جو مجلسیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بات. یہ آج کی تقریر میں اگر آپ غور کریں تو پہلی سے ساتویں مجالس تک کی مختلف باتوں کو مکمل کر رہا ہوں. اب اس مندر پہ آ رہا ہوں جس کے لیے خاص خاص اور خاص آج دوپہر کے مجلس کے بعد مومنین نے آ کے ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس میں بچے بیٹھے ہیں جو انٹرنیٹ پہ سن چکے، تاریخ مولانا پھر بھی پڑھیے گا ہمارا دل چاہتا. تھوڑا مختصر کر دوں گا اس لیے کہ آج بیسویں کی رات، غم کا بیان بھی پڑھنا ہے اور پھر مجھے متاع کی جانب بھی جانا ہے، تو مختصر کر کے. لیکن سنیے، توبہ، گناہگار اپنے گناہ پہ ایک بار پشیمان ہو کے کہیں کہ گناہ چھوڑنا، وقت ہے، ابھی وقت ہے. بلکہ بعض روایتوں میں کہ جو چیزیں جبرائیل لے گیا واپس نہیں جائے گا، ایسا بھی ہوتا. میرے ساتھ ہوا غلط فہمی میں اٹھا کے میں نے کوڑا پھینک دیا گھر کے باہر، اور پتا چلا کہ اس کوڑے کے اندر گھر کے کسی فرد نے زیوریں چھپا کے رکھے تھے کہ چوری کوئی نہ کر. ارے پتا چلا کہ وہ ہوتے جو میں نے کوڑا پھینکا اس کے اندر 10-12 تولے کا کوئی سیٹ تھا. خیر میرے پاس 10-12 تولے کیا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بھاگا گیا. پتا چلا کہ سمادار وہ کوڑا اٹھا کے بھی جا رہا، میں اس کے پیچھے دوڑا، آخر اس کو پکڑ لیا آخری مندل پر پہنچنے سے پہلے، اور وہ لے کے واپس آ گیا. میں نے مثال کو بہت چھوٹا کر دیا. میرے ساتھ جو مثال گزری وہ زیورات کی نہیں گزری. آپ کہیں گے مولانا پھر اپنی بات کر رہے. ایک گھر والوں کو صفائی کا شوق ہوا، بڑی قیمتی کتابیں ردی والے کو دے دی، اور میں نازم آباد سے بھاگتا ہوا چوڑیا بازار گیا جہاں پہ وہ سارے ردی والے جا کے ردی بیچتے ہیں کراچی والوں کے لیے. آپ لوگ چوڑیا بازار بھول جائیں گے، وہاں سے لے کے آیا. تو ابھی جبرائیل رحمت لے کے جا رہا، برکت لے کے جا رہا، یہاں بھاگے گئے. بھائی جبرائیل واپس کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، واپس مل جائے گا. ملک الموت واپس نہیں کرے گا آپ کی روح کو، جبرائیل واپس کرے گا. ملک الموت پھینک کے لے گیا روح کو، جبرائیل تو اس لیے لے گیا ہے کہ آپ نے کوڑے میں ڈال دی تھی. ابھی وقت ہے، مگر خالی اتنا ہی نہیں، یہ بھی اللہ کے بھروسے کی بات سنی. چند منٹ کی معذرت ان لوگوں سے جو میری مجلس سے بہت سنتے ہیں. پھر ہم کا بیان مسائل. شہر مدینہ، رسول خدا کے زمانے کا مدینہ، اور شہر کہتے اسے جہاں ہر چیز ہوتی. چنانچہ وہاں پہ بازار بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کھیت بھی ہوتے ہیں، وہاں باغات ہوتے ہیں، وہاں کنویں ہوتے ہیں، وہاں پہ گوشت بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا. یہ تو کہیے ہمارے مجتہدین کیا، یہ بحث نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں بعض مکاتب فکر میں جمعہ نماز صرف شہر میں ہو سکتی، گاؤں میں نہیں. اب بحث ہوتی ہے کہ شہر اور گاؤں کا فرق کیا. کہا جس میں ہر جنس ملتی ہے بازار میں وہ شہر. تو جب ایک شہر ہے تو وہاں چور بھی ہوتے، جیب کترے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں. البتہ پہلے زمانے میں ڈاکو نہیں ہوا کرتے تھے، اب تو خیر یہ انڈسٹری بہت ترقی پر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں بھی چور تھے. بھائی ایک تو کفن چور تھا جس کا کتنا مشہور واقعہ ہے توبہ کا، بہلول نباش، کتنا مشہور واقعہ ہے. کفن چور تک تھے رسول خدا کے زمانے میں. تو جس چور کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک نارمل چور ہے، چوری کرتا ہے، نارمل چور. اب اس لفظ کو میں کیا سمجھاؤں، وقت نہیں ہے. کفن چور نہیں ہے، ڈاکو نے. اور یہ لوگ ہر وقت فکر میں رہتے. مدینے میں کسی کے پاس دولت آئی، فلا زمیندار ہے آج اس کی فصل بکی ہے، اس کے گھر میں پیسے ہی پیسے ہوں. فلا آدمی جاب کرتا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، تنخواہ لے کے آیا ہوگا، اس کے پرس میں نوٹ ہی نوٹ ہوں گے. یہ جو طریقہ، تو یہ لوگ مسلسل اب دیکھ رہے تھے مدینے میں کیا ہو رہا ہے. اسے پتا چلا مدینے میں کوئی نئی فیملی آئی ہے، ابھی آئی ہے آج، اور بہت دولت لے کے آئے. جب ان کے اونٹ محلے میں داخل ہو رہے تھے، بوریاں دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھی. اب یہ نہیں بتایا کہ بوریوں میں چائے لیکن کچھ بھی ہو, خالی کپڑے بھی ہو تو اتنے کپڑے کہا بس ٹھیک ہے, آج رات میرا جاب ہے, آج رات میرا کام ہے. چور وہ دانا چوری نہیں کرتا تھا اس زمانے میں, آج کل تو فرصت ہی نہیں ملتی, چوروں کو اتنے بزی ہوتے ہیں, اوور ٹائم لگاتے ہیں. لیکن پہلے زمانے کی بات, چھ مہینے میں, چار مہینے میں, دو مہینے میں, ایک مہینے میں ایک واقعہ, آدھی رات کا وقت, تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا. اچھا ظاہری اعتبار سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ چور وہ ڈاکو ہوتا ہے جو ارتقا پہلے اپنا تعارف کراتا, اس کا نام ہی سن کے آدھے لوگ تو پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں, یہی اس کا مقصد ہوتا. چور تو بہت چھپ چھپا پبلک کے سامنے اتنا نیک اور مقدس ہوتا, اور دیوار پھاند کے جانا تو باڈی بھی اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, جم کو جوائن کیا ہوا ہوتا ہے, اتنی ایکسرسائز کرتا ہے کہ جسم بہترین. پر رسول خدا کے زمانے میں داڑھی ہر ایک کی اور چہرہ بھی اس کا اچھا, خیر چوری کے لیے گیا, دیوار پھان کے سہن میں اترا. سہن تھا اس کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں یہ فیملی رہ رہی. اب پتا نہیں کتنے لوگ ہیں, جوان کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا, کھڑکی سے جھانک کے دیکھا, ایسا منظر دیکھا کہ اس کی تو باشے کی لوٹھی. کیا دیکھا کہ اس پورے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, کوئی عورت نہیں, صرف ایک 18-19 سال کی لڑکی اکیلی. اور بہرحال اس عمر کی ہے کہ اس میں ہر لڑکی اچھی لگتی ہے, وہ تو واقعا خوبصورت اکیلی. اور چاروں طرف کمرے میں جو بوریاں رکھی ہوئی ہیں, اونٹوں پر تو بند بوریاں تھیں, یہاں کھولی گئی ہے, اس میں سوائے درہم و دینار سونے اور چاندی کی کوئی چیز نہیں, اتنی دولت. اور پھر خاص طور پہ لڑکیاں اکیلی, آج تو مجھے دو دو فائدے مل رہے ہیں, ڈالر بھی جتنا اٹھا کے لے جا سکتا ہوں لے جاؤں گا, اور اکیلی لڑکی, چور کو کیا خوف ہے, خدا گیا کیا ہے صاحب. اب یہ کھڑکی سے اچھی طرح دیکھ لیا, آگے بڑا دروازے کی جانب, آدھی رات کے بعد گیا تھا برابر کے کسی گھر میں, کوئی آدمی اٹھا ہوگا رات کو, شاید نماز شب کے لیے اٹھا, اس نے تلاوت قرآن شروع کر دی, اور قرآن کی وہ آیت پڑھی جو میں نے کل کی مجلس میں تلاوت کی تھی, آج میں نے وقت بچانے کے لیے وہ آیت تلاوت ہی نہیں, اور جس کے بارے میں جملہ میں وہ کہتا ہوں جو آج میں نے دوپہر کی مجلس میں زیارت وارثہ کے لیے کہا. ایک کتاب میں لکھ سکتا ہوں اس آیت کے واقعات کی, تفسیر نہیں, یہ آیت ایسی کہ صحیح طریقے سے اگر آپ سنیں ایسی ٹھک سے دل میں جا کے لگتی, بڑے بڑے گناہگار خالی آیت سن کے بدلے. بلکہ فضیل ابن آیات کے لیے کہا جاتا کہ سورہ حشر کی آیت سنی اور ایک ہی آیت سنی, جو چار دن پہلے ان کا واقعہ آیت. خیر خلاصہ یہ کہ آیت برابر کا گھر, رات کا وقت, اندھیرا, آدھی رات کے بعد, ویسے ہی ایسا وقت ہے کہ آدمی کا دل نرم ہوتا, اور وہ برابر میں تیسویں پارے کے دوسرے سورے کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہے, سورہ نازعات. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, بلکہ یہاں سے وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَعَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, جس نے اللہ سے بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو اختیار کیا, جہنم اس کا ٹھکانا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو ڈرا کے ایک دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کے جواب دینا, وہ نہ نفس عن الہوا, اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا, ڈر بیکار ہے جب تک کہ گناہ سے نہ روکے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کے لیے. بس ایسی امپریسو تلاوت ہے قرآن. یہ جملہ جو آدھی رات کے بعد اس نے پڑھا, میں نے کہا نا کہ آدھی رات کے بعد آپ بھی کوئی دعا پڑھیے اور دن کے وقت دعا پڑھیے, دونوں کا فرق سمجھ میں آئی. ایسا اس پہ اثر ہوا کہ دروازے کے قریب پہنچ چکا, اکیلی عورت گھر میں سونے اور چاندی کی بوریاں بھری, مگر بس ایک دم سے یہ بدلا, جو بغاوت کرے گا جہنم اس کا ٹھکانا, اور جو اپنے رب سے ڈرے گا. کل جو واقعہ میں نے چوتھے امام کی حدیث پڑھی تھی, عورت ڈر رہی ہے اس لیے نہیں کہ ڈاکو میری عزت لوٹ رہا ہے, اس لیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا, بس ایسا خوف خدا دل میں پیدا ہوا کہ وہیں سے واپس ہوا اور عجیب حالت میں گیا. آتے وقت چور بن کے آیا تھا تو بہت احتیاط سے آ رہا ہوں, جاتے وقت اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ کے عالم میں جا رہا ہوں, چیزوں سے پیر ٹکرایا, شور کی آواز آئی. اسے لگا کے کمرے میں بیٹھی ہوئی لڑکی اٹھی, شاید دروازے کے قریب آ کے دیکھ رہی, لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں. دیوار پھلان کیا, پھر گھر میں آ گئے. اے خدا میں قیامت کی حاضری سے ڈر رہا ہوں, اور ایسا گناہ جو میرے اختیار میں ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. واقعہ بھی دیکھیے. اگلے دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں گیا. رسول خدا کا زمانہ, نماز فجر میں سب کی اٹینڈنس لگتی, نماز پڑھی. اور چونکہ اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بلاتی بڑا تھکا آتا ہے, نیند پوری ہونا مشکل ہے, ذرا دیر سے پہنچے. بزنس والا دیر سے, خالی آدمی ہے پہلے میں, تو فجر کی نماز میں سب سے پہلے آنے والوں پہلی صف میں نماز پڑھتا. نماز ہوئی نارمل, نماز ختم ہوئی لوگ بیٹھ گئے. باب رحمت کی بات میں نے دو دن پہلے کی, بیٹھ گئے لوگ سوال پوچھ رہے. اچانک اس کی نگاہ پڑی مسجد کے دروازے پر, دیکھا کہ ایک عورت مسجد میں داخل ہو رہی. یہ وقت عورتوں کے آنے کا نہیں ہوتا. اور پھر جب پہچانا تو چاند نکل گئی. یہ تو وہی بچی, یعنی بچی میں کہہ رہا ہوں, وہ تو خیر اس کو بچی نہیں سمجھ رہا تھا, جیسے ہمارے یہاں گئے. ارے مولانا اس کو کیا پردہ کرا, ابھی تو 18 سال کی بچی ہے, وہ تو بچی رہے گی آپ کے پاس, لیکن وقت نہیں ہے, اس لیے میں بہت جلدی آگے بڑھ گیا. وہ لڑکی آ رہی. اتنی صبح یہ لڑکی مسجد میں آئی, مطلب یہ کہ کوئی اہم مسئلہ. کیا مسئلہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے پہچان کے میری شکایت کرنے آئی؟ ایسا ہی لگ رہا, مگر ابھی ذرا امید ہے شاید کوئی نیا مسئلہ. 18 سال کی اکیلی لڑکی کو لوگوں نے آتا دیکھا, سب نے راستہ دے دیا. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ, میرے والدین کا تعلق فلا قبیلے سے, اور میرا باپ اس قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا. اکیلے اس نے اور ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا. سارا قبیلہ ہمارا دشمن, لیکن ہمارا باپ سردار تھا, کوئی لوگ بول نہیں پائے. میرے باپ نے کہا اب میری ماں سے اور مجھ سے جب یہاں رہنا مشکل ہو رہا, لوگوں کی نگاہیں بدل رہی. اس نے ساری زمینیں, باغ, غلام, کنیزیں بیچ کر ساری سونے اور چاندی میں تبدیل کروائی اپنی رقم, اور ارادہ کیا کہ مدینے جا کے وہاں رہے گا. اچانک پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا, پھر میری ماں کا, میں اکیلی رہ گئی. میں نے سوچا میرا باپ سردار ہو کر اپنی قوم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, میں تو اکیلی لڑکی. اتنی دولت, دولت ہو تو لڑکیوں پہ عجیب عجیب الزامات لگا کے انہیں مار دیا جاتا. کسی کو زندہ جلا دیتے, کسی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے, کسی کو کاروکاری کر دیتے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور میں تو واقعا اسلام لا چکی ہوں, سارا قبیلہ میرے مخالف. میں نے والدین کے سوئم کا انتظام بھی نہ کیا, والدین کو دفن کیا, ساری تیاری تو تھی. فوراً میں یہاں مدینہ داخل ہو, یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں. آتے ہی مکان لے کے اس میں اتری, لیکن یا رسول اللہ کل رات کو میرے گھر میں چور آ گیا. ابھی ایک ہی دن ہوا ہے مجھے, اب تو اس چور کی جان نکل گئی. ابھی تک امید تھی شاید کوئی اور سوال پوچھنے آئی, کل رات کو میرے گھر میں چور آ گیا. ایک بار کا ہوا اللہ میاں, ساری زندگی شیطان کے راستے میں چلتا رہا, نہ کبھی پکڑا گیا, نہ کبھی بے عزتی ہوئی, نہ کسی کو پتا چلا. ایک بار میں نے تیری بات پہ بھروسہ کیا, ایک بار میں نے تیرے وعدے پہ بھروسہ کیا, تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے, پکڑا بھی گیا, سارے مجمع کے سامنے توہین بھی ہو رہی. یہ دل میں خیال آیا, خیال تو آتے رہتے, مگر اب اللہ جو جملہ سنا. اور پھر بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کل میرے گھر میں چور آ گیا, آدھی رات کا وقت, میں اکیلی, اتنی دولت, میں ڈر رہی کہ کون میری مدد کرے گا. لیکن اتنا ڈر گئی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, وہ چور آتے آتے دروازے تک پہنچا, ایسا لگا دروازے کے باہر, پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک مڑا چلا گیا. اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن یا رسول اللہ, بات مختصر, ایک گھنٹہ تو ہو گیا. یا رسول اللہ, یہ تو ایک واقعہ ہو گیا, لیکن اس سے میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. میں اکیلی لڑتی, اتنی دولت, آج وہ چلا گیا, اگلی رات کو کوئی چور آئے گا, وہ نہیں جائے گا. آپ رسول بھی ہیں, مدینے کے حاکم بھی ہیں, آپ میری حفاظت کے انتظام پر. پیغمبر نے کہا حفاظت کے دو انتظام ہو سکتے ہیں, ایک عارضی, چوکی دار رکھ دیا جائے, کوئی پہرے دار رکھ دیا جائے, مگر اس سے کب تک کام چلے گا؟ اور ایک مستقل, تو جوان ہو گئی ہے, شادی کے قابل ہو گئی ہے, یہاں اکیلے شادی کر لے, تجھے شوہر ملے گا صحیح شوہر، تیری حفاظت بھی ہوگی اور تیری دولت کی بھی. رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہے نہیں، آتی میرے باپ کی جگہ. پیغمبر نے کہا تو مجھے اختیار دیتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور کسے اختیار دوں، اور کسی کو جانتی ہی نہیں. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، اب یہ وہ موقع ہے کہ ہر ایک اپنی گردن بڑھا بڑھا کے دکھا رہا ہے، یا رسول اللہ ہم ہے، یا رسول اللہ ہم ہے. وہ خیبر میں جو ان لوگوں نے کیا نا، وہ یہاں کی ایک ٹریننگ تھی. ہر ایک آگے بڑھا، پیغمبر نے دیکھا ان میں سے ہر ایک شادی شدہ. صرف یہ چور جو تھا اس نے اپنی شادی نہیں کی، کیونکہ اس کا پیشہ ایسا، کوئی چور نہیں ملے گی تو شادی کرے گا، اور کسی کے ساتھ کیسے رہے گا. یہ واحد ہے پیغمبر، اس کو دیکھتے ہیں نماز میں باقاعدگی سے آتا ہے، علم نبوت اپنی جگہ. ایک بار اس کو دیکھا، کہا کہ ایسا اس نے اپنی شادی نہیں کی، جو اسلام کو پسند نہیں ہے اتنی عمر ہو جائے شادی نہ، کیا تو مجھے اختیار دیتا میں تیری شادی کر دوں؟ یا رسول اللہ آپ کی مرضی. کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت مناسب ہو. وہیں بیٹھے بیٹھے پیغمبر نے پانی کے پیالے پر، وہاں کوئی شربت بھی نہیں تھا، ان دونوں کا نکاح پڑھایا. پیغمبر نے لڑکی کی طرف لڑکے کی طرف نکاح پڑھایا، ایک دوسرے سے کہا جاؤ اپنے گھر میں شادی شدہ زندگی گزارو. یہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھ کے اس کے گھر آیا اور آتے ہی شکر کے سجدے میں گر پڑا. اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی گھبرا گئی، گھبرا کے کہا خیریت تو ہے، اتنا لمبا سجدہ کس لیے؟ کہا کہ میں توبہ بھی کر رہا ہوں اور شکر بھی کر رہا ہوں. توبہ اس وسوسے پر جو میرے دل میں آیا تھا، یا اے خدا میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا تو مارا گیا، نہیں خدا نے بتایا تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا، تو جو چیز حرام سے مل رہی تھی وہی میں نے عطا کی ہے، وہ لڑکی بھی ملی، دولت بھی ملی، مگر حلال اور جائز طریقے سے. وہی تجھے دل بھایا جو تیرا دل جا رہا تھا، لیکن پہلے وہ حرام سے مل رہا تھا، دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب. اب وہی سب ملا، وہ ساری دولت میری ہو گئی. یہ لڑکی پہلے ایک بار گناہ کرتا تھا، اب یہ میری بیوی بنی، مرتے دم تک میرے لیے حلال ہے. تو خالی اس چور سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک سے وعدہ ہے، مجھ سے وعدہ ہے، ہماری قابل احترام خواتین سے وعدہ ہے. ایک بار کوآپریٹو ایجنسیوں پہ بھروسہ کر کے دیکھا، انویسٹمنٹ کمپنیوں پہ بھروسہ کر کے دیکھا، ڈبل کروڑ شاہ پہ بھروسہ کر کے دیکھا، ایک بار اللہ پہ تو بھروسہ کر کے دیکھ لو نا، ایک بار رب العالمین پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو وہ دنیا میں بھی تمہیں سب دلوائے گا اور آخرت میں بھی سب دلوائے گا. جوش آپ کا، جوش آپ کا جذبہ، اور سوتے سوتے آپ کا ایک دم اٹھ جانا، یہ بتا رہا ہے کہ جس مومن نے مجھے مشورہ دیا، جو مولانا اس مجمع کی اکثریت نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، اس نے مجھے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا. اللہ پہ بھروسہ کر کے دے، اللہ تو تمہیں اس امتحان میں بھی نہیں ڈالے گا کیونکہ تم میں طاقت نہیں. جس امتحان میں حسین اور اولاد حسین کو ڈالا، ان کا اللہ پہ بھروسہ دیکھیے، اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ کتنا اللہ کے بارے میں شک ہے. ذرا دیکھیے حسین کا خدا پہ بھروسہ، جب زلجنا سے زخموں سے چور چور زمینیں کربلا پہ گرے، اے خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وقت ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا کر. حسین کا بھروسہ دیکھیے، اکبر کی قبر بنا چکے، عباس کے سرانے پہنچ کے اپنی ابا کے دامن سے دوسری آنکھ کا خون صاف کر چکے، قاسم کے بدن کو ابا میں جمع کر کے لا چکے، علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اب پھر بھی حسین کا اللہ پہ بھروسہ ہے، خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. حسین کا وعدہ تو یہاں پورا ہوا، مگر خدا نے کوئی وعدہ سجاد و زینب سے بھی لیا تھا. وقت اتنا گزر گیا کہ مصائب ذرا مختصر رہیں گے، لیکن ایسے مسائل ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو واقعاً آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. آج میرے مظلوم آقا کا 20th عرب کا چوبی رواج ہو ہمارے یہاں اس موقع پہ، کس طرح مرنے والے کو یاد کیا جاتا، دسترخوان بچھا کے فاتحہ کا سامان رکھا جاتا، کچھ اور ہو کہ نہ ہو پانی کا پیالہ ضرور رکھا جاتا، زینب کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ ننی سکینہ کو دے سکے، کیونکہ بیسویں کے علاوہ آج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی سفر کو اہل بیت شام داخل ہوئے. یاد ہے نا سجاد نے بار بار شام 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 تو کہا ہے نا، آج اہل حرم شام میں داخل ہونے والے. بازار کوفہ میں ام حبیبہ کے مکان کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا، وہ اپنی جگہ، راہ شام میں سکینہ کو شمر سے پانی مانگنا پڑا تھا، لیکن نہ کوفے میں پانی ملا نہ راہ شام میں ملا. ام حبیبہ کا دیا ہوا کوسا فوج یزید نے چھینا، اور راہ شام میں شمر نے پوری مشق کھول کر صحرا پہ بہا دی، اے سکینہ ساری دنیا میں پانی ہو جائے، حسین کے بچوں کے لیے پانی کا خطرہ نہیں. مگر شام کے حوالے سے صرف دو جملے عرض کرنا، یہ اہل بیت کس طرح سے شہداء کا بیسواں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر کل شام میں داخل ہو رہے ہیں. آج کی شب دو جملے، بس دو جملے. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو شہزادی زینب سر پہ چادر تو نہیں ہے نا، دیکھنے والوں نے دیکھا زینب کا سارا سر اپنے خون سے رنگین ہے اور زخمی ہے، اور زینب کا چہرہ بھی زخمی ہے، خون جمع ہوا. سکینہ کے کانوں میں جمع ہوا خون تو آپ سنتے ہیں، زینب کا چہرہ بھی زخمی. کربلا کے واقعے کے بعد یہ شام میں زینب کا داخلہ، زخمی سر کے ساتھ بال خون سے رنگین ہے، چہرہ زخمی. کربلا کے بعد کسی نے پوچھا تھا، مولا سجاد شہزادی زینب نے کربلا میں جہاد میں حصہ نہیں لیا، ان کا سر کیسے زخمی ہوا؟ کوئی سجاد سے پوچھے کس طرح روئے ہوں گے سوال کرنے والے. جب یہ قافلہ چل رہا تھا اور اونٹ دوڑائے جا رہے تھے تو بیویوں کی گود سے بچے اچھل اچھل کے زمین پہ گرتے تھے. میری پھوپھی فریاد کرتی تھی، آئے پسارے صاحب قافلے کو روک لے، میرا بیٹا گر گیا، میری بیٹی گر گئی. ہمارے صاحب کہتا تھا سپاہیوں اسی گرے ہوئے بچے پر سے اونٹوں کو دوڑا کے لے چل. اللہ اللہ، کوپے سے شام تک کتنی ننی ننی قبریں ہیں جن کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا. مظلوم آقا کہتا میری پھوپھی نے جب یہ دیکھا یہ ظالم قافلہ نہیں روکیں گے، اب جب کوئی بچہ گرتا ہے زینب بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے، زینب بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے. گرنے والا جب گرے گا ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لے گا، ہائے میری شہزادی، امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار اونٹوں سے گر کے مشکل سے یہ 12 یا 18 بچوں کو بچا لیا. یہ زینب کے زخمی سر کی کہانی، اور زینب کا چہرہ، یہ مختار کے دربار میں خولی کا جملہ سنے مسائل ختم. خولی پکڑ کے لایا گیا، مختار نے کہا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ اے حاکم مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو چکی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی. میں نے بہت پہلے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا حسین جناح سے گرے نہیں تھے، عمر صاحب نے حرملہ سے کہا جب تک کہ حسین گھوڑے سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا، حسین کی عظمت سب جانتے ہیں. آئیے اب زینب کے بارے میں سنیے. خلی کہتا لوٹ مار شروع ہوئی، مجھے آنے میں دیر ہوگی. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹا جا چکا، ساری بیویوں کی چادر لوٹی جا چکی ہے، مگر اللہ رے عظمت زینب کبرا کسی یزیدی نے ہمت نہیں ہے زینب کے قریب آئے. جیسے وہ حسین کا مسئلہ تھا یا زینب کا مسئلہ، کلثوم کی چادر چھینی، رباب کی چادر چھینی، لیلا کی چادر چھینی، فاطمہ کبرا کی چادر، زینب ہر ایک کو پتا ہے رسول کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، زینب کی چادر میں کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں، ڈر رہے خوف ہے. خولی کہتا ہے حاکم میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، ایک ہی چادر تو بچی بھی رہ گئی ہے، میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا. زینب 55 سال کی ضعیفہ ہے، کلیجے پہ عباس و اکبر و علی اکبر کا داغ ہے، مگر حیدر سردار فاتح خیبر کی بیٹی ہے. ادھر میں نے چادر کو کھینچنا چاہا، زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو چھاپ لیا. حیدر سردار کی بیٹی خونی جوان کہہ رہا میں تھک گیا چادر چھینتے چھینتے، زینب کی چادر نہ چھین پایا، شہزادی نے چادر کو روکا. میں نے سوچا اس طرح کام نہ چلے گا، اے حاکم میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کبرا کے چہرے پہ کوڑا مارا، خان پتی خون جاری ہوا، زینب کی چادر ڈھیلی بولی، میں نے چادر پہنا. اجرکم اللہ، ہائے وہ زخم، خون اتنا کوڑا پڑا، چہرے کی کھال بدلی، خون کا بمارا بنا، میں نے چادر چھینی، زینب نے فرار کر دیا. عباس تیری بہن کی چادر، تیری بہن کی چادر. پروردگار حسینیہ زہرا کے یہ مومنین اور مومنات، ان کے پیے نے عشق الہی کو ہلا دیا. غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کو کوئی غم نہ ملے. خدا بندہ فاتح خیبر عباس کی بہن کی چادر چھننے پر ان کا گریا تو یہ واسطہ اس سدائے گریا تھا. ان کی ساری حاجتیں ساری دعائیں قبول کر دے، ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کی سہائی کو، ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. جس جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، صحت، اولاد، بچیوں کی شادی، اور جو اپنی درخواست مجھ تک نہ پہنچا سکے، تجھے واسطہ زینب کی شہادت کا، ان کی یہ ساری دعائیں قبول فرما. خدا بندہ چادر زینب کا انتظام کوئی نہیں لے سکتا، وجود امام زمانہ کے تجھے واسطہ اس کے لیے تھا، چادر زینب کے انتظام کے لیے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین، ماتم حسین.
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. نو کے سینا پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے. نو کے سینا پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے. جواب دیا آپ لوگ کے سینا پر، بی بی زہرا کی بیٹی کو آپ پرسہ دیے. آپ لوگ کے ساتھ کی ضرورت ہے. نو کے سینا پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے. کیسے سچے تھے سرور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اہل حرم راسی میں بندھے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں جاگو جاگو قاسم اکبر اٹھو اٹھو آن محمد اٹھو اٹھو آن محمد اٹھو اٹھو آن محمد دیکھو تو عباس دلاور پر رک جاتی ہے
زینب پر رک جاتی ہے زینب پر رک جاتی ہے
ہاں تو میرا سی ہاں کھلا سر میری بہن بے پردہ تم نے کیا بات یہ بہتر آئے نہ تم جو نو کے سنا پر آئے نہ
تم جو نو کے سنا پر آئے نہ تم جو نو کے سنا پر
ورنہ تم بھی روتے برادر میری بہن صدا باس کے سر سے اچھا ہے کھا لینا چھوکر
اچھا ہے کھا لینا چھوکر اچھا ہے کھا لینا چھوکر
کیسے ورنہ دیکھتے منظر میری بہن بے بازو بھی نیلے ہے
اور بازو بھی نیلے ہے اور بازو بھی نیلے ہے
آؤ مدد کو